سیدی سیم و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، دعا کے دعائی اشعار ہیں، مناجات ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، خدا سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، جو میرے درد کو بھی کامل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے، فرائض اختر نمبر 20 ہے یہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک میں شائع ہوا تھا حضرت والا کا نماز، اس کا نام رکھا گیا ہے مردان راہ خدا، یعنی اللہ کے راستے کے مرد، اللہ والے، اہل حوصلہ. 1987 بروز جمعۃ المبارک 30 جنوری 1987 کے بعد ہے، 29 جمادی الاولی، خانقاہ دادیہ اشرفی، گلشن اقبال کراچی. اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کے سناتا ہوں. مردان راہ خدا. الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں کچھ بتائیں. قلت یا ام المؤمنین اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قالت کان خلقہ القرآن، اما تقرأ القرآن؟ قول اللہ عز وجل وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق خود قرآن ہے، آپ کی پوری عملی زندگی قرآن پاک کی تفسیر ہے، لہذا جس کو اتباع سنت نصیب ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اسے قرآن کریم کی تفسیر پر عمل نصیب ہوگی. اور اگر کسی شخص کو علوم و معارف کا شوق ہو، رات دن مطالعے میں لگا ہوا ہے، کتابوں کا ذخیرہ جمع کر رہا ہے، لیکن اس کا کوئی عمل سنت کے مطابق نظر نہیں آتا، تو یہ شخص علم کی حقیقت سے محروم ہے. اس زمانے میں لائبریریوں کے کھولنے کا اور مطالعے کا تو بڑا شوق ہے، لیکن عملی طور پر بہت ہی کمزوری ہے. میں اپنے دوستوں سے یہی عرض کرتا ہوں کہ اتباع سنت کا اہتمام کریں. مثال کے طور پر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین فاذا نزع فلیبدأ بالشمال. جب جوتا پہنو تو دایاں پیر داخل کرو. خواتین ماں بہنیں جب جوتیاں پہنیں تو دایاں پیر داخل کریں، جب نکالیں تو بایاں پیر نکالیں. اب آپ لوگ اس پر غور کیجئے کہ ہم لوگ جوتے پہنتے ہوئے اس سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں. 24 گھنٹے میں اگر 100 مرتبہ بھی جوتا پہننا اور اتارنا ہو تو 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا، اور سنت کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی کہ ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جوتا پہنتے تھے. تو اس طرح نسبت مع رسول کی کوشش کرو. شیخ کی نسبت کی فکر تو ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل کرنے کی بھی تو فکر کرو. کہتے ہیں کہ فلاں صاحب فنا پھر شیخ ہو گئے، تو فنا پھر رسول بھی تو بننے کی فکر کرو. اب فنا پھر رسول کے کیا معنی ہیں؟ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ متبعا لما جئت بھی، یعنی تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. لہذا ہمیں اپنے ہر عمل میں یہ دیکھنا ہے کہ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے. بندگی اسی کا نام ہے. بندگی نام ہے کہ اپنے ارادوں سے بے ارادہ ہو جانا، بینائی ہوتے ہوئے نابینا بن جانا. مثلاً نامحرم عورت سامنے آ گئی تو آنکھوں میں روشنی تو ہے مگر آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہے، یہ ہے اختیار سے بے اختیار ہو جانا. یہی ادا دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کہ یہ ہیں ہمارے بندے، کہ بینائی ہے اور دل بھی چاہتا ہے کہ فلاں صورت کو دیکھ لوں، دل چاہتا ہے کہ فلاں خواہش پوری کر لوں، لیکن اپنی خواہش کو ہماری خواہش اور مرضی پر فدا کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گدائی اور بندگی، غلامی اس کا نام ہے، اور اسی کی برکت سے پھر اسے اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے نوازتے ہیں۔ جو اپنے دل کو توڑنا نہیں جانتا، جو اپنے دل کو شکستہ کرنا نہیں جانتا، جو شخص اپنی خواہشات کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کی دولت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے قلب میں نسبت مع اللہ کا چاند کیسے نمودار ہو سکتا ہے؟ جب ہم بار بار اپنی خواہشات کو شکستہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی ٹوٹے ہوئے دل میں آ جاتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی، جن بندوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث روایت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ تو اللہ نے اپنا گھر ٹوٹے ہوئے دلوں کو بنایا ہے، لیکن دل کب ٹوٹتا ہے؟ جب کوئی اپنی ناجائز خواہش کو توڑ دے، جس خواہش سے خدا ناراض ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، اس خواہش کو آپ توڑ کر دیکھیے، دل ٹوٹا اور اس دل میں خدا آیا، اس دل میں خدا کی تجلی آئی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی تجلی کوہ طور پر دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب کوہ طور کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس بارے میں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے جلووں کی تاب نہ لا سکا، لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بڑا چالاک پہاڑ تھا، عاشق مزاج تھا، اس لیے جلدی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ہمارے اندر داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی تجلی میرے ذرے ذرے میں داخل ہو جائے۔ بر گرون کوہ چزت نور سمد پارا شکتا در درونش ہمزنت۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوہ طور کی ظاہری سطح پر اللہ کی تجلی نازل ہوئی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ اس کے باطن میں بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کے جلوے داخل ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خواہشات پیدا کر کے ہمیں ناجائز خواہشات توڑنے کا حکم دیا ہے۔ حسین چہروں کی صورت میں آپ گینے اور شیشے پیدا کیے اور پھر حکم دیا کہ ان کو دیکھنا مت، بس ان کو دیکھنے کی حرام خواہشات کو توڑتے رہو تاکہ ہم تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو اپنا گھر بناتے رہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا، نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے، مبارک کسی کی دل آزاریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس دل کو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اسے اپنی راہ کا غم اٹھانے کی توفیق دیتے ہیں۔ جو خواہشات اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں وہ ان کو ہر وقت توڑتا رہتا ہے اور غم اٹھاتا رہتا ہے، کیا اللہ کو ایسے بندے پر رحم نہ آئے گا؟ میں مسجد کے اندر ایک بات کہتا ہوں کہ کسی کے حسن سے متاثر ہو کر کوئی خواہش انسان کو پیدا ہوئی، کسی حسین کو دیکھ کر قلب میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میرے پاس سلطنت ہوتی تو میں سلطنت دے کر یہ خواہش پوری کر لیتا اور اس کو حاصل کر لیتا، بولو بھائی ایسا ممکن ہے کہ نہیں؟ اچانک کسی حسین پر نظر پڑ گئی اور دل نے کہا کہ یہ تو بہت ہی پیاری شکل ہے، کسی طرح سے سلطنت دے کر اس کو حاصل کر لو، مگر سلطنت تو پاس ہے نہیں، جوتے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، اتنا غریب و مسکین ہے۔ لیکن دل میں خیال آ گیا کہ اے خدا، اگر سلطنت بلخ بھی ہوتی تو میں سلطنت بلخ دے کر اس حسین کو حاصل کر لیتا، مگر کہتا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کے خوف سے، آپ کے حکم پر اس صورت سے دستبردار ہوتا ہوں، اسے ہرگز نہیں دیکھوں گا، جو تیری خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے، جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے، جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم۔ تو بتائیے اس شخص کا درجہ کہاں پہنچے گا؟ اس کے یہ مطلب نہیں کہ پہلے کوئی حسین، بہت حسین عورت ڈھونڈ لی جائے پھر اس کو دیکھو پھر اس کے بعد ایسی بات کہو، بلکہ یہ تو اچانک نظر، اللہ تعالیٰ تو دل کا حال جانتے ہیں، آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں اور دل کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں، مراد یہی ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کو تقاضا آتا ہے دیکھنے کا، ابھی دیکھا نہیں ہے لیکن اتنا شدید تقاضا ہے کہ دیکھ لیں کہ کیسی شکل ہے. اس میں بھی یہی معاملہ ہوا کہ کتنے بھی شدید تقاضا اس کو ہے اور دل میں ہے کہ جو تو کر لیں گے، لیکن اللہ کے خوف سے نہیں دیکھا، دیکھا ہی نہیں، تو اس کو بھی یہی مقام ملے گا انشاءاللہ. تو بتائیے اس شخص کا درجہ کہاں پہنچے گا، کسی حسین سے نظر بچانے پر کلیجہ منہ کو آیا، دل تڑپ کے رہ گیا، سلطنت بلخ بھی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ سے اس نے کہہ دیا کہ خدا اگر سلطنت بلخ ہوتی بھی تو بھی ہم اس صورت کو حاصل نہ کرتے کیونکہ آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو سمجھ لو کہ گویا اس نے سلطنت بلخ کا متبادل دے دیا. جس خواہش کی قیمت اس کے قلب میں سلطنت بلخ کے برابر ہو لیکن اس نے اس خواہش کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، نظر کی حفاظت کر لی، اس حکیم کو دیکھنے کی خواہش سے دستبردار ہو گیا، تو قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی یہ شخص بھی حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیونکہ آپ کے پاس سلطنت بلخ کہاں ہے؟ نہیں ہے، لیکن سلطنت بلخ کے برابر ایک صورت کی محبت کو آپ نے اللہ کی محبت پر قربان کر دیا، خدا کے راستے میں نظر کی حفاظت کر لی، بدنظری کی حرام خواہش سے دستبرداری اختیار کر لی، تو گویا اللہ کے راستے میں سلطنت بلخ فدا کر دی. کیا آپ کو اس میں کچھ اشکال ہے؟ آج کراچی کی سڑکوں پر بہت سے عاشقین خدا ہر لمحہ ہر قدم پر سلطنت بلخ لٹا رہے ہیں. قیامت کے دن دیکھنا، یعنی چپے چپے پہ دل میں تقاضے آ رہے ہیں، وہ تو ولولے ہو رہے ہیں. پائے صاحب کا بھی شعر ہے، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹ نہ منظور کرتے ہیں. چپے چپے پہ بے حیائی اور بے پردگی ہے اور شکلیں پھر رہی ہیں، لیکن یہ چپے چپے پہ نظر بچا کر سلطنت بلخ لٹا رہا ہے. آج کراچی کی سڑکوں پر بہت سے عاشقین خدا ہر لمحہ ہر قدم پر سلطنت بلخ لٹا رہے ہیں. قیامت کے دن دیکھنا انشاءاللہ ہم کا کیا درجہ ہوگا. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شہادت ظاہری میں تو گردن سے خون بہتا ہے اور شہادت باطنی میں دل کا خون اندر ہی اندر بہتا ہے. انشاءاللہ قیامت کے دن یہ لوگ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. نظر بچانے میں تکلیف تو ہے لیکن انعام بھی عظیم ہے. انعام کتنا بڑا ہے بتائیے. اللہ کے نام پر سلطنت فدا کرنے کا ثواب حاصل کرنا کیا یہ معمولی چیز ہے؟ میری اس تقریر کے بعد کسی غریب کو یہ تمنا یہ حسرت نہیں ہو سکتی کہ ہائے سلطان ابراہیم بن ادم نے تو اللہ کے نام پر سلطنت بلخ دے دی، اگر مجھے بھی اس خدا سلطنت دیتا تو میں بھی ان کے نام پر سلطنت قربان کر دیتا. اس حسرت اور اس آرزو کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہر وقت اپنی سلطنت اپنے پاس رکھتے ہیں. انسان کی ایک ایک خواہش سلطنت بلخ سے کم نہیں ہے، لیکن اس خواہش کو پامال کرتے رہیے، دل کو توڑتے رہیے. اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی تجلی بیوست ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ شخص اولیاء صدیقین میں داخل ہو جاتا ہے. اولیاء صدیقین ولایت کا سب سے آخری درجہ ہے، اس کے بعد اولیاء اللہ کا کوئی درجہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے. تہجد سے اور نفلی عبادات سے اولیاء صدیقین کا درجہ نہیں ملتا، اللہ کے راستے میں غم اٹھانے سے، گناہوں کے چھوڑنے کا غم اٹھانے سے، صبر کرنے سے اولیاء صدیقین کا درجہ ملتا ہے. صبر بگزیدند و صدیقین شدہ، صبر اختیار کیا اور صدیقین ہو گئے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے اولیاء اللہ صدیقین کے درجے کو پہنچے ہیں، صبر کے راستے سے پہنچے ہیں، حلوہ کھا کے نہیں پہنچے. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد نے تفسیر روح المعانی لکھی ہے، جس کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روح المعانی عربی زبان کی سب سے بڑی تفسیر ہے. حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر بیان القرآن تقریباً تین چوتھائی روح المعانی سے لیا ہے. پارامہ کی تفسیر دیکھ لیجئے، جگہ جگہ قضا سے روح لکھا ہے. قضا سے روح سے مراد روح المعانی ہے، یعنی کہ جیسا کہ روح المعانی ہے. تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ صبر کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک الصبر فی المصیبہ، مصیبت میں صبر کرنا. اگر کسی پر کوئی مصیبت آ گئی تو اعتراض اور شکایت نہیں کرتا، اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ عافیت دے دیجئے، صبر دے دیجئے، صحت دے دیجئے. اللہ سے دعائیں تو کر رہا ہے مگر اللہ پر اعتراض نہیں کر رہا کہ اللہ میاں ہر بلا کے لیے آپ نے ہم ہی کو تاک رکھا ہے، جو مصیبت ہے آپ میرے ہی گھر پر بھیج رہے ہیں. اعتراض نہیں، دل سے راضی ہے کہ اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، اس میں ہمارا ضرور کوئی فائدہ ہے، لیکن چونکہ ہم ضعیف ہیں اس لیے عافیت عطا فرمائیے، ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، عافیت بھی مانگتے رہو. اور نمبر دو الصبر علی الطاعۃ، جس نفسی عبادت کی عادت ہے اس پر قائم رہیے. یہ نہیں کہ چار دن تہجد پڑھ لی، خوب تلاوت کر لی، ولی اللہ بن گئے، اس کے بعد سب چھوڑ چھاڑ کے ویڈیو ریڈیو کے سامنے بیٹھے ہیں. نہیں، بلکہ جس عبادت کو شروع کیا اس کو ہمیشہ قائم رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اپنی زندگی میں داخل کرو، یہ بھی اسی میں داخل ہے. اگر غلطی سے دائیں بائیں پاؤں کی جگہ پہلے بایاں پاؤں مسجد میں داخل کر دیا تو مسجد سے باہر نکل جاؤ اور پہلے دانا پاؤں مسجد میں داخل کرو. مسجد میں داخل ہونے کی پانچ سنتیں ہیں اور نکلنے کی بھی پانچ سنتیں ہیں. پانچوں سنتیں جو یہاں لکھی ہوئی ہیں اس پر عمل کیجئے، بورڈ پر سب لکھا ہوا ہے. اسی طرح اگر پاجامہ پہننا ہے، یہ بھی الصبر علی الطاعۃ ہے کہ پہلے دانا پاؤں ڈالیے اور جب اتارنا ہو تو پہلے بائیں پاؤں سے اتاریے. کرتا پہننا ہو تو پہلے داہنی آستین میں ڈالیے اور اتارنا ہے تو پہلے بائیں ہاتھ سے نکالیے. ہر چیز میں اس کا خیال کریں، دائیں اور بائیں کی سنت کا دھیان رکھیں. اگر ناک چھنکنا ہے تو جو گھٹیا کام ہے بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ کی طرف سے صاف کریں. اگر کتاب لینا ہے تو سیدھے ہاتھ میں لیں. یہ سنتوں کی مشق بھی الصبر علی الطاعۃ میں داخل ہے. ماں باپ کا ادب بھی اسی میں داخل ہے. اگر کبھی ماں باپ پر غصہ آ جائے تو صبر کر لو، ماں باپ کو اف مت کہو. اسی طرح کسی سے کوئی بدمزگی پیدا ہو گئی اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر ہم اس سے سخت بات کرتے ہیں تو یہ دین سے دور ہو جائے گا، تو اپنے نفس کو اللہ کے لیے مٹا دو تاکہ وہ تم سے قریب رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ہوا تھا؟ تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی. نبیوں کا کام تو بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، نہ کہ توڑنا اور دور کرنا. آپ نے اس چرواہے کو اتنا کیوں ڈانٹ دیا؟ ایک چرواہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مجذوب تھا. اس کا دل اللہ کی محبت سے زخمی تھا. وہ اللہ میاں سے باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے مل جائیں تو میں آپ نے ہاتھ سے آپ کو روغنی روٹی کھلاؤں، آپ کے بیٹھنے کے لیے جگہ کو صاف کروں، آپ کے لباس سے جوئیں نکالوں. حضرت موسیٰ کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے اس کو ڈانٹا کہ ارے بے وقوف، یہ جو تو باتیں کر رہا ہے اللہ ان سب باتوں سے بے نیاز ہے. اب وہ بیچارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ سن کر گھبرا کے بھاگ گیا. حکم ہوا کہ جاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ. موسیٰ آداب دانا دیگرن، سوختہ جہاں روانہ دیگرن. اے موسیٰ، عقل مندوں کے آداب دوسرے ہوتے ہیں اور محبت میں جلے بھنے سوختہ دلوں کے آداب دوسرے ہوتے ہیں. اپنے دیوانے کی باتیں موسیٰ گونتی ہے بارگاہ کبریا. اے موسیٰ، اپنے پاگل اور دیوانے کی باتوں کو بارگاہ کبریا تلاش کرتی ہے، جاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ. لہذا جو سنت معلوم ہو جائے، جس وقت پر جو حکم ہے اس پر عمل کرو، اس کا نام الصبر علی الطاعات ہے. اور نمبر تین الصبر عن المعصیہ، یعنی گناہ سے بچنے پر صبر کرنا. جب گناہوں کا تقاضا ہو تو وہاں اپنے نفس کو روکنا بھی صبر ہے. اگر یہ صبر نہیں کرتا اور گناہ کر لیتا ہے تو اللہ کی معیت سے محروم ہو جائے گا، اسے اللہ سے دوری ہو جائے گی. جب تک کہ استغفار اور توبہ نہیں کر لیتا، توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کرے، دوبارہ سلسلہ جوڑے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مرد بن کے رہو، زنانہ پن سے مت رہو، زنانہ پن سے خدا کا راستہ طے نہیں ہوگا کی تبر بردار و مردانہ بزن چوں علی والی درے خیبر شکن، بھالا اٹھاؤ اور نفس پر مردانہ حملہ کرو، اور اس درہ خیبر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح توڑ دو جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مردانہ حملہ کر کے قلعے کے دروازے کو توڑا تھا، اسی طرح تم بھی اپنے نفس کی بری خواہشات پر مردانہ حملہ کر کے انہیں توڑ دو، یعنی جان کی بازی لگا دو کہ جان دے دیں گے مگر ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، چاہے ہمارا نفس ناراض ہو جائے، ناراض ہو جائے تو ہو، نفس غمگین ہو ہو، بیوی ناراض ہو جائے ہو جائے، معاشرہ ناراض ہو ہو، ہم پردہ شرعی اختیار کریں گے، ہم ٹیلی ویژن کو گھر میں نہیں رہنے دیں گے جس پر ناچ اور گانے ہوں، نامحرم عورتیں ہوں، کھلی ہوئی رانوں کے ساتھ ہاکی کرکٹ دکھائی جائے، اگر کوئی شوہر صاحب شرعی پردے سے ناراض ہوتے ہیں، ہونے دو، ہونے دو ناراض، کسی بات میں مخلوق کی رضا کو مت دیکھو، بس اللہ تعالیٰ کو دیکھو، انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب ڈپٹی کلکٹری کے ساتھ لمبا کرتا شرعی پجامہ اور گولڈ ٹوپی پہننے لگے، یو پی صوبے کے تمام ڈپٹی کلکٹروں نے ان کا مذاق اڑایا۔ اب بتائیے کیا یہ معمولی بات ہے؟ انگریزوں کے دور کے ڈپٹی کلکٹر تھے، آج تو یہاں مسلمان بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، سب اسلام کے پسند بھی ہیں، ان کے اندر ہم بھی ہم، ان کے درمیان بھی چلنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، جبکہ خواجہ صاحب کا جو واقعہ بتا رہے ہیں وہ انگریزوں کے دور کا واقعہ ہے، سارے کے سارے ماحول کیسا تھا اور خواجہ صاحب اکیلے ہوا کرتے تھے۔ یہ ہوتی ہے مردانہ ہمت۔ آج ہمارے ارد گرد مساجد ہیں، مسلمان ہیں، نمازی ہیں، اور ایک دوسرے کی عزت بھی کر رہے ہیں، داڑھی والوں کی بھی عزت کر رہے ہیں، پھر بھی افسوس ہے کہ ہم اپنے اسلام پر چلنے میں ہمیں کیا کمزوری آتی ہے۔ انگریزوں کے دور کے ڈپٹی کلیکٹر تھے، اور کوئی ہوتا تو کہتا ارے بھائی سب ناراض ہو جائیں گے، انگریز کمشنر صاحب بھی ناراض ہو جائیں گے، چلو میاں پینٹ وغیرہ پہن لو۔ لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لباس نہیں بدلا۔ ایک مرتبہ انگریز کمشنر نے یو پی صوبے کے تمام ڈپٹی کلیکٹروں کو بلایا تو سب کوٹ پتلون پہنے ٹائی لگائے ہوئے پہنچے، اور خواجہ صاحب لمبا کرتا شرعی پجامہ گول ٹوپی سلیم شاہی جوتا پہنے ہوئے اور تسبیح پڑھتے ہوئے پہنچے۔ وہاں کمشنر آفس میں یو پی کے تمام ڈپٹی کلیکٹر کھڑے ہوئے تھے۔ انگریز کمشنر نے کسی کے لیے کرسی نہیں منگائی، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ خواجہ صاحب آ رہے ہیں تو انگریز کمشنر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بات تھی، خواجہ صاحب اسی پوسٹ کے تھے، ان کا کوئی عہدے کے لحاظ سے درجہ نہیں تھا، درجہ زیادہ نہیں تھا، دوسرے بھی ڈپٹی کلیکٹر تھے اور یہ اللہ والا بھی ڈپٹی کلیکٹر تھا۔ لیکن کمشنر نے جیسے ہی خواجہ صاحب کو آتے دیکھا تو چپراسی سے کہا کہ ان کے لیے کرسی لاؤ، پھر تمام ڈپٹی کلیکٹروں کو خطاب کر کے کہا کہ یہ شخص بھی آپ ہی کے عہدے کا ہے، آپ کو یہ اعتراض ہوگا کہ کمشنر نے انصاف کے خلاف کیا کہ ہم کو کرسی نہیں دی اور اس ملہ کو کرسی دے دی۔ اب جواب سنو کہ انگریز کمشنر نے اس بات کا کیا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ یہ مغلیہ سلاطین کے لباس میں ہے، مغلیہ خاندان کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں یہ ان کے شاہی لباس میں ہے، میرے دل پر اس کی حیبت آ رہی ہے، میں مجبور ہوں اس کو کرسی دینے پر، اور تم لوگ تو میری نقل کر رہے ہو، انگریزوں کی نیند سونگ رہے ہو، اس لیے میرے دل میں تمہاری کوئی حیبت نہیں۔ بقول ہمارے شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، مسلمانوں نے انگریز کو ہندوستان سے نکال تو دیا، اس کا گھوڑا تو برطانیہ بھیج دیا، مگر اس کی لید ابھی تک سونگ رہے ہیں، یعنی اس کے کلچر اور تہذیب کو نہیں چھوڑ رہے۔ دیکھا آپ نے خواجہ صاحب کو اللہ نے کیسی عزت دی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے دین کا مذاق اڑایا، جس طرح آج جو عورتیں بیچاری پردہ کرتی ہیں، برقع اوڑھتی ہیں، ٹیلی ویژن سے نفرت کرتی ہیں، شرعی پردہ اختیار کرتی ہیں، تو ان کو ملانی کہا جاتا ہے، اور اگر کاروباری حضرات داڑھی رکھ لیں، تسبیح ہاتھ میں لے کر اللہ والے بننے لگتے ہیں تو سارے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ ارے بھائی کیا ملا بن رہے ہو، نعوذ باللہ، کیا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا جرم ہے؟ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کہا تھا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو آج بھی یہی زمانہ ہے, اگر ہماری خواتین, مائیں, بہنیں بزرگوں کی باتیں سن کر سنت پر چلیں تو خود گھر کے لوگ مزاحمت کرتے ہیں. مگر اس کی پرواہ مت کرو, سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. تو جب ڈپٹی کلیکٹروں نے خواجہ صاحب کی گول ٹوپی, لمبے کرتے اور داڑھی کا مذاق اڑایا تو خواجہ عزیز الحسن مزدور رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کو سنا کر یہ شعر پڑھا, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی. مخلوق کو چھوڑنا پڑے گا, انشاءاللہ تعالی یہی مخلوق ایک دن آپ کی جوتیاں اٹھائے گی. آپ کچھ دن ہمت کر لیں, تاروں تشنی برداشت کر لیں. آخر دنیا کے معاملے میں بھی تو آپ یہی کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی وزیر اعظم یہ کہے کہ گلشن اقبال سے جو شخص کرتا اتار کر اور بنیان بھی اتار کر خالی پاجامہ پہنے ہوئے کیماری تک جائے گا تو حکومت اس کو گلستان جوہر میں 2000 گز کا پلاٹ دے گی اور ساتھ ساتھ اس کی تعمیر کے لیے 50 لاکھ روپیہ نقد ہدیہ بھی ملے گا, تو پھر دیکھتا ہوں کہ کتنوں کے کرتے نہیں اترتے, ایک آدمی بھی کوٹ پینٹ میں نظر نہیں آئے گا. گلشن میں کم لوگ رہ جائیں گے. ابھی تو آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ باتیں ایسی فرضی ہیں, لیکن اگر واقعی حقیقت ہو جائے تو شاید ایک آدمی بھی نظر نہ آئے. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی قیمت معلوم ہو گئی, خدا تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی معلوم ہو گئی, وہ ایک مچھر مکھیوں کو خیال میں بھی نہیں لاتا, کسی کے ہنسنے کو نہیں سوچتا, کسی کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہیں کرتا. کیا کرے, وقت اتنا ہو گیا, واضح ہے کہ چھوڑنے کو جی نہیں کرتا, کل مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ ہم سب کو اپنے راستے کا مرد بنا دے, ہمت و حوصلے کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرما دیتے کہ عورتوں کو بھی اللہ والا بننے میں یہ مردانہ ہمت اختیار کرنی پڑے گی. عورتیں بھی اللہ والی ہو سکتی ہیں لیکن ہمت مردانہ استعمال کرنی, مرد نہیں بننا پڑے گا لیکن ہمت مردانہ استعمال کرنی, کسی سے مغلوب نہ ہو, ناراضگی کی پرواہ نہ کریں, کوئی ہوتا ہے ناراض ہوا کر لیکن اس کو اللہ کو ناراض نہ کریں. بس جو جتنے حرام کام ہیں ان کو چھوڑ دینا ہم سب پر فرض ہے, سب مسلمان مردوں پر عورتوں پر فرض ہے. اس سلسلے میں کوئی مخلوق ناراض ہوتی ہو, ماں باپ بھی مخلوق ہیں, شوہر بھی مخلوق ہیں, بھائی بہن بھی مخلوق ہیں, دفتر والے بھی مخلوق ہیں, اسکول کالج والے بھی مخلوق ہیں, اور کام کاج والے جو بھی معاملات والے سب کے سب مخلوق ہیں, اللہ کے سوا سبھی کچھ مخلوق ہیں. مخلوق سے تعالی مخلوق ہیں فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. اور جو لوگ بہانے بنا کر کرتے ہیں صلہ رحمی کے کہ ہم قرضہ اس لیے نہیں کرتے, ان کا دل ٹوٹ جائے گا, برسوں سے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو دل دوسروں کا دل کی حفاظت میں اپنے دین شکنی نہ کرنی چاہیے, اپنا دین توڑنا جائز نہیں. لاکھ کسی ایک لاکھ دل بھی ٹوٹ رہے ہوں لیکن اللہ کی نافرمانی ہو تو مخلوق کے دل کے ٹوٹنے کی پرواہ نہ کریں, اللہ کے قانون ٹوٹنے کی پرواہ کریں کہ اللہ کا قانون نہ ٹوٹ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہاں عشاء کی جماعت 8:30 بجے ہو گئی ہے مسجد اشرف میں ہمارے یہاں, لہٰذا کل سے مجلس 9:15 بجے شروع ہوا کرے گی.